جمعہ 28 اپریل کے سیربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام. انڈونیشیا میں کئی مسلم ملکوں کی سینکڑوں علمات کا فتویٰ کہ لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں نہ کی جائے. کیا خواتین کا یہ فتویٰ قابل قبول ہوگا؟
اسلام یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھ کر کے جو کوئی بھی رائے قائم کرے گا ارسپیکٹو آف جینڈر, وہ اس کی رائے کی اہمیت ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. انڈونیشیا میں چند خواتین علماء نے شادی کی کم سے کم عمر کو بڑھا کر 18 سال کرنے کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
یہ فتویٰ خواتین علماء کے 3 روزہ اجلاس کے بعد دیا گیا. علماء نے حکومت سے کہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی کم سے کم عمر 16 سے بڑھا کر 18 کر دے. انڈونیشیا ایک مسلمان اکثریتی ملک ہے اور یہاں کم عمری کی شادیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اقوام متحدہ کے مطابق انڈونیشیا میں ہر 4 میں سے ایک لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے. خواتین علماء نے متعدد تحقیقوں کا حوالہ دیا ہے جن کے مطابق کم عمری میں شادی کرنے والی خواتین کو تعلیم مکمل کرنے نہیں دی جاتی اور تقریباً نصف شادیوں میں طلاق ہو جاتی ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج کرفیو نافذ ہے, جبکہ سری نگر اور دوسرے علاقوں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی جاری رہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
لائن آف کنٹرول کے قریبی ضلع کپواڑہ میں حکام نے آج کرفیو نافذ کر دیا ہے. اس دوران فوج نے کئی دیہات کا محاصرہ کر کے فرار ہو چکے شدت پسند کی تلاش وسیع پیمانے پر شروع کر دی ہے. شدت پسند کی لاشوں کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ سے بھی ایک شہری مارا گیا. اس دوران مظاہروں کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کی گئی ہے, جس کے خلاف نوجوان ناراض ہیں.
حال ہی میں جو گزشتہ دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے, اسی چیز کے لیے قدغن لگائی ہے تاکہ یہ جو اٹراسٹیز ہم کشمیریوں پہ کمٹ کی جا رہی ہے اسے دبایا جائے.
25 مئی کو مجوزہ ضمنی انتخابات کے لیے 70,000 سے زیادہ فورسز اہلکاروں کی اضافی کمک دلی سے طلب کی جا رہی ہے.
ایرانی صدر حسن روحانی نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے نام ایک پیغام میں مطالبہ کیا ہے کہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے جو ایرانی سرحد پر محافظوں پر حملوں میں ملوث ہیں. ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام کے سرحد پر حملوں کی روک تھام کے وعدوں کے باوجود ایرانی بارڈر گارڈز پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے, جس میں شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے سلسلے میں عائد پابندیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور مزید پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. افغانستان میں طالبان نے موسم بہار کی کارروائیوں کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حملوں میں غیر ملکی افواج اور ان کے حامیوں کو نشانہ بنائیں گے. نادیہ سلیمان.
طالبان کی جانب سے ان کارروائیوں کو گزشتہ برس امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے طالبان رہنما ملا منصوری کی نسبت سے آپریشن منصوری کا نام دیا گیا ہے. ایک بیان میں طالبان کا کہنا ہے کہ جہاں حملوں کی شدت بڑھے گی وہیں وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سماجی انصاف اور ترقیاتی سرگرمیوں کو بھی یقینی بنائیں گے. آپریشن منصوری کے آغاز کا اعلان ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب ایک ہفتہ قبل ہی مزار شریف میں ان کی ایک کارروائی میں افغان فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. مزار شریف کے قریب واقع فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں 140 سے زائد افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں.
فلپائن میں جمع ہونے والے جنوبی ایشیائی رہنماؤں نے اپنی ملاقات میں شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری تجربات کرنے پر تنقید کی ہے. انہوں نے پیونگ یانگ پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ان پابندیوں پر عمل درآمد کرے جو اس کے ہتھیاروں کے پروگرام کو محدود کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں. رہنماؤں نے ان ممالک کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی جو شمالی کوریا کو قابو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ان الفاظ میں شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اس کے جوہری اور میزائل پروگرام پر اس کے ساتھ جنگ چھڑ سکتی ہے.
Well, there's a chance that we could end up having a major conflict with North Korea. Absolutely.
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تنازع کا سفارتی حل ان کی ترجیح ہے, لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 7 افراد کو لندن میں دہشت گردی کی مختلف وارداتوں کی تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے. عبید ملک.
انسداد دہشت گردی کے اعلیٰ اہلکار نیل باسو کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد سے موسوم دھمکی پر قابو پا لیا گیا ہے. گزشتہ رات شمالی لندن میں اس وقت ایک عورت کو گولی لگی جب اس نے سی ایس گیس فائر کی. گولی لگنے سے خاتون شدید زخمی ہو گئی ہیں. گزشتہ روز ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس کے قبضے سے چھریاں برامد کی گئی ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا.
جرمنی کے ایوان زیری میں منظور کیے جانے والے ایک بل کے تحت اب سرکاری ملازم خواتین پر دوران ملازمت چہرے کا مکمل نقاب کرنے پر پابندی ہوگی. یہ مجوزہ قانون اب ایوان بالا میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں. سن کے ضلع ٹھٹھا میں ہندو برادری کے ایک مندر کی مورتیاں توڑ کر گٹر میں پھینک دی گئی ہیں. پولیس نے توہین مذہب اور انسداد دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے. تاہم کوئی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی. کراچی سے ریاض سہیل نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے جو آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں طالب علم مشال خان کی ہلاکت کے واقعے کی پولیس کے مطابق تحقیقات مختلف زاویوں سے کی جا رہی ہیں جس میں مزید گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان اس پر ہمیں تفصیل بتائیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. انڈونیشیا میں سینکڑوں سرکردہ خواتین علماء نے کمسنی کی شادی کے خلاف اقدامات کو ضروری قرار دیتے ہوئے شادی کی کم سے کم عمر بڑھانے کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ خواتین علماء نے مشترکہ طور پر اس حوالے سے ایک دو ٹوک اور واضح موقف کو فتوے کی صورت میں پیش کیا ہے. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
انڈونیشیا کی حد تک اس فتوے پر عمل درآمد قانونی طور پر لازم نہیں ہے, لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس کے اثرات اہم ہو سکتے ہیں. خواتین علماء کا یہ تین روزہ اجلاس جزیرہ نما جاوا کے شہر سیربون میں ہوا. ماضی میں خواتین علماء کی انفرادی آراء مختلف موضوعات پر سامنے آتی رہی ہیں, لیکن اجتماعی طور پر اس کانگریس کو اپنی نوعیت کی پہلی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. خواتین علماء نے متعدد تحقیقی کاموں کا حوالہ دیا ہے جن کے مطابق کم عمری میں شادی کرنے والی خواتین کو تعلیم مکمل کرنے نہیں دی جاتی اور تقریباً ایسی نصف شادیوں میں طلاق ہو جاتی ہے. فتوے میں کہا گیا ہے کہ مستند تحقیقی نتائج سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ کم سنی کی شادی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, جو کہ شریعت کو مطلوب پرسکون خاندانی زندگی کے قطعی منافی ہے. اس بنا پر کم سنی کی شادی کے خلاف اقدامات ضروری ہیں. خواتین علماء کی اس کانگریس نے حکومت سے کہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی کم سے کم عمر موجودہ 16 برس سے بڑھا کر 18 برس کر دی جائے. یہ فتویٰ کانگریس کے اختتام پر جاری کیا گیا ہے. گو کہ اس کانگریس کے شرکا میں اکثریت انڈونیشیا کی خواتین علماء کی ہی تھی, لیکن مندوبین میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت کئی دوسرے ملکوں کے شرکا بھی شامل تھے. انڈونیشیا ایک مسلم اکثریتی ملک ہے اور یہاں کم عمری کی شادیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اقوام متحدہ کے مطابق انڈونیشیا میں ہر چار میں سے ایک لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے. انڈونیشیا میں اکثر فتوے جاری کیے جاتے ہیں جنہیں عموماً انڈونیشیا علماء کاؤنسل جاری کرتی ہے. یہ کاؤنسل ملک کی سب سے اہم اسلامی اتھارٹی ہے اور اس میں تقریباً تمام اراکین مرد ہیں. خواتین علماء کے اس اجلاس کی ایک منتظم نینک رہائیو نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو اس فتوے کے حوالے سے بتایا کہ خواتین علماء عورتوں کی مشکلات سے واقف ہیں, بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے اقدامات کی منتظر رہیں کہ وہ بچوں کو بچائیں, خواتین خود بھی یہ قدم اٹھا سکتی ہیں.
تفصیل آپ نے شمائلہ جعفری سے سنی, اور اسی بارے میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر انیس احمد سے بات کی جو کہ رفع یونیورسٹی کے صدر ہیں اور اسلامی قانون سازی کے ماہر بھی ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ یہ فتویٰ علمات یا خواتین علماء دین نے جاری کیا ہے, مرد علماء کے فتووں کے مقابلے میں اس کو کتنی اہمیت دی جائے گی؟
دیکھیے, یہ تصور بے بنیاد ہے کہ اسلام میں مرد عورت علم رکھنے والے میں کوئی فرق پایا جاتا ہے. جو پہلی انتہائی عظیم عالمہ ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں, جنہوں نے مدینہ منورہ کے 7 فقہا کو تربیت دی, اور حدیث کے اندر خواتین کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے. یہ تو بڑے بات کی بات ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے نام پر یہ کہا گیا کہ عورتیں کچھ پڑھ لکھ لیں اور کچھ آزادی حاصل کر لیں, کچھ جاب کر لیں. اسلام تو آغاز سے وہ امپاورمنٹ کر چکا ہے جس کی آج بات کی جاتی ہے. اور یہ تفریق نہیں ہے کہ اگر قرآن پاک مرد نے پڑھا تو وہ مردانہ تعبیر کرے گا, عورت نے پڑھا تو عورت کی تعبیر کرے گی. یہ ایک جینڈر بائس جو تخلیق ہے امپیریکل پیراڈائم کی, یہ اس کی بنا پر سوال پیدا ہوتا ہے. اسلام اس مسئلے کا حل بڑے عرصے پہلے کر چکا اور وہ نہیں چاہتا کہ جنس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں. اسلام یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھ کر کے جو کوئی بھی رائے قائم کرے گا ارسپیکٹو آف جینڈر, وہ اس کی رائے کی اہمیت ہے.
اچھا, پاکستان میں کم از کم عمر لڑکیوں کے لیے 16 برس سے شادی کی, اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل تو اس سے بھی کم عمر میں شادی پر پابندی کی مخالفت کر چکی ہے. کیا پاکستان میں اس طرح کے فتوے یا اجتہاد کی گنجائش ہے؟
اجتہاد کی گنجائش ہر اس شعبے میں رہتی ہے جہاں پر اسپیسیفائی نہ کر دے قرآن اور حدیث. اگر قرآن حدیث یہ کہہ دیتے کہ یہ ایج کی لمٹ ہے, آپ اجتہاد نہیں کر سکتے, گنجائش ہمیشہ رہے گی. لیکن یہ گنجائش کیوں پیدا کی جائے؟ اگر آپ جائزہ لیں تو جو بنیاد بنتی ہے ہمارے ہاں اس پورے مسئلے کی, وہ ہے خالصتا ایک معاشی ذہن جو یہ سمجھتا ہے کہ 18 سال کی عمر کے اندر لازمی طور پہ ایک لڑکی اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے, معاشی دوڑ میں حصہ لے سکے. جبکہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ ایک بچی جو محض 13 سال کی ہو اس میں زیادہ فہم ہو ایک لڑکے کے مقابلے میں جو 25 سال کا ہے, اور ایسی عین امکان ہے کہ ایک مرد جو 35 سال کا ہو نابالغ ہو عقلاً فزیکلی بالغ ہو. یعنی یہ سارے معاملے وہ ہیں جس پر کہ محض مغرب کے ایک پیمانے کی بنیاد پہ رائے قائم کر لینا اور کسی روایت کو تہذیب کو بہتر یا بدتر ثابت کر دینا ایک میرے خیال میں غیر علمی رویہ ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں کیوں اس طرح کے معاملات پر خاموش رہتی ہیں جو سماجی مسائل پیدا کرتے ہیں؟
یہ تو سوال ان سے پوچھنا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں, اکیڈمیشین ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن کو آپ نے مذہبی جماعت کہا, میں انہیں مسلکی جماعتیں کہتا ہوں. یعنی وہ اپنے مسلک کی نمائندگی اپنے نام سے کرتی ہیں. اگر آپ نام پہ غور کریں گے تو جو عرض کر رہا ہوں وہ بات واضح ہو جائے گی. ان کی نگاہ میں جو اصل مسائل ہیں وہ سیاسی ہیں, معاشرتی نہیں ہیں. جبکہ اسلام جو ہے قرآن کریم اور حدیث کا مجموعہ جو ہے وہ 75% سے زیادہ معاشرت, معیشت, ثقافت, علم سے تعلق رکھتا ہے, اور بقیہ حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے ان چیزوں سے جو کہ ریگولیٹری کہی جاتی ہیں. تو چونکہ ہمارے ہاں یہ جو مسلکی جماعتیں ہیں وہ مینلی ایک سیاسی جماعتوں کے الائنس کی وجہ سے اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہیں کہ ان کے لیے سیاسی مسائل سے ہی نجات ممکن نہیں ہوتی, کجا یہ کہ وہ جو عملی معاشرتی مسائل ان پہ غور کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ موجودہ پاکستانی قانون کے برعکس بہت کم عمری میں بھی شادیاں خاصی تعداد میں ہوتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ معاملہ قانونی سے زیادہ سماجی آگاہی کا ہے. یہ سماجی آگاہی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟
یہ آپ نے سب سے زیادہ اہم سوال اٹھایا ہے اور اس کے الفاظ بھی آپ نے بہت مناسب استعمال کیے ہیں. یہ جو معاشرتی آگاہی ہے سماجی کے مقابلے میں, یہ سب سے اہم چیز ہے, اور اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے شعبے سے ہے جس نے اس کو خیرباد کیا ہوا ہے, یعنی ابلاغ عامہ. ابلاغ عامہ کام یہ بن گیا ہے کہ سنسنی تو پھیلائے, تعلیم نہ دے, اور اس میں اب سب بی بی سی بھی شامل ہو گیا غلطی سے, جو نہیں ہوا کرتا تھا کبھی. یہ جو اصل مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے, اور تعلیم بھی وہ جو کہ حقائق پر مبنی ہو, ان بائسڈ ہو, جس کے اندر مذہبی فرقہ بندی نہ پائی جاتی ہو, اور جو قرآن سنت کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بات سمجھائے کہ یہ ایک انتہائی اہم رشتہ ہے, ذمہ داری کا معاملہ ہے, ایک عقد ہے, ایک اگریمنٹ ہے, ایک پبلک کانٹریکٹ ہے, اور اس کی ذمہ داریاں ہیں. جب تک یہ چیز تعلیم کا سمجھے, مجھے بتائیے کہ سوسیولوجی کی کتابیں کتنی دنیا میں ایسی ہیں, میں یہ سوال کھلے طور پہ کر رہا ہوں, جن کے اندر پیرنٹنگ اینڈ فیملی سسٹینیبلٹی کے اوپر ایک چیپٹر ہو. یہ بتائیے مجھے, برکلے میں ہے, یہ آکسفورڈ میں ہے, یہ کس جگہ پر ہے؟ یعنی ہم نے ان سب شعبوں کو جو سوال آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے, وی ڈونٹ لک ان دوز. دیز آر دا مین ایشو ٹو بی ایڈریسڈ.
یہ تھے رفع یونیورسٹی کے صدر اور اسلامی قانون سازی کے ماہر ڈاکٹر انیس احمد. اور اس حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر، بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا صفحات پر بھی قارئین کی رائے جو ہے وہ آ رہی ہے. محسن خان اسلام آباد سے لکھتے ہیں، اسے فتویٰ نہیں کہا جانا چاہیے، انہوں نے تجویز پیش کی ہے لفظ فتویٰ کو بدنام نہ کیا جائے. بیواسا خان ایپٹ آباد سے لکھتے ہیں، بہترین مطالبہ ہے اور یہ قانون پاکستان میں بھی لاگو ہونا چاہیے. کم عمری میں شادی لڑکی کی صحت خراب کرتی ہے، اسے مجبوراً ماں بننا پڑتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. ارسلان جاوید ناروال سے لکھتے ہیں، ایسا کرنا بہت ضروری ہے، اس سے نابالغ اور کمسن بچیوں پر جنسی مظالم کا سلسلہ رک جائے گا. جبکہ وجدان شمیم روم اٹلی سے لکھتے ہیں، 14, 15 یا 16, 17 سال کی لڑکی گرل فرینڈ بن سکتی ہے اور بوائے فرینڈ کے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہے، مگر یہی جب شادی کی بات آئے تو نہیں ہو سکتی. جبکہ حفصہ عالم پاکستان سے لکھتی ہیں، 16 یا 18 انڈونیشیا والوں کا مسئلہ ہے اور فتویٰ پاکستان والے دے رہے ہیں، ماشاء اللہ. اور اب ذکر کرتے ہیں امریکہ کا. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی صدارت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں شمالی کوریا کے جوہری اور بلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف موجودہ پابندیوں اور ممکنہ اقدامات کیے جانے پر غور جاری ہے. چین کا کہنا ہے کہ اجلاس میں صرف اور صرف پابندیاں بڑھانے پر توجہ نہ دی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے مہازارائی میں اضافہ اور مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. واشنگٹن نے عندیہ دیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے کی صورت میں کم جونگ ان اقتدار میں رہ سکتے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا تنازع شروع ہو سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آصف فاروقی کی زبانی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کی وجہ سے ایک بڑا تنازعہ شروع ہو سکتا ہے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی ترجیح اس تنازع کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی ہے، لیکن اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے.
امکان ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ ہمارا ایک بڑا تنازع شروع ہو جائے. بالکل.
اپنے انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ کم جونگ ان کے لیے اتنی کم عمر میں شمالی کوریا کا اقتدار سنبھالنا کافی مشکل رہا ہوگا. انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کی تعریف کی اور کہا کہ وہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. مختلف مسائل پر خصوصی بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ چینی صدر یقینی طور پر افراتفری اور اموات نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے قبل امریکہ کے سیکرٹری ریکس ٹیلرسن نے امریکی ٹی وی فاکس نیوز کو بتایا کہ چین نے شمالی کوریا سے کہا ہے کہ اگر وہ مزید جوہری تجربات کرے گا تو اس پر پابندی عائد کرے گا.
ہمارے اور چینی ہم منصبوں کے درمیان ہفتہ وار اہم بات چیت ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ چین پیونگ یانگ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. انہوں نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ مزید کوئی جوہری تجربہ نہ کریں. در حقیقت چینیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اب اگر کوئی جوہری تجربہ کیا جاتا ہے تو چین اپنے طور پر پابندیاں عائد کرے گا. تو میرے خیال میں چینی ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں.
ریکس ٹیلرسن نے مزید کہا تھا کہ چین نے یہ نہیں بتایا کہ آخر وہ کس طرح کی پابندی عائد کرے گا یا پھر کیا کاروائی ہو سکتی ہے. واضح رہے کہ حال ہی میں جرمنی کے دورے کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مزید جوہری تجربوں کی صورت میں شمالی کوریا پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا تھا. انہوں نے کہا چین شمالی کوریا کے جوہری ہتھیار بنانے کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے بھی جنگی کھیل کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا.
جوہری تجربات جاری رکھنا یقینی طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، لیکن جزیرہ نما کے گرد فوجی مشق جاری رکھنا بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح کے عین مطابق نہیں ہے.
جہاں ایک طرف شمالی کوریا کو لگام لگانے کے لیے مختلف اقدامات اور بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، وہیں شمالی کوریا نے ایک پروپیگنڈا فلم جاری کی ہے جس میں وائٹ ہاؤس اور امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر مصنوعی حملے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. شمالی کوریا نے حالیہ مہینوں میں کئی بار میزائل تجربات کیے ہیں اور چھٹا جوہری تجربہ کرنے کی بھی دھمکی دے رکھی ہے. حال ہی میں امریکہ نے بھی خطے میں ایک جنگی جہاز اور آبدوز کو تعینات کیا ہے. اس نے جنوبی کوریا میں اپنے تھرڈ اینٹی میزائل نظام کو بھی نصب کیا ہے، جس سے شمالی کوریا میں شدید غم و غصہ ہے.
تفصیل آپ نے آصف فاروقی سے سنی. اسی بارے میں میری اب سے کچھ دیر قبل واشنگٹن میں موجود ڈاکٹر احسان عراری سے بات ہوئی، جو کہ بین الاقوامی سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ شمالی کوریا کے معاملے پر صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے بیانات ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، تو آخر امریکی پالیسی ہے کیا؟
امریکہ کی پالیسی ایوالو ہو رہی ہے. دیکھیے مگر صحیح معنوں میں جو صحیح پالیسی جو ڈکلریشن ہو رہا ہے وہ ٹیلرسن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. آج انہوں نے نیشنل پبلک ریڈیو کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بہت اہم بیانات دیے نارتھ کوریا کے تعلق سے. انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر ون آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نارتھ کوریا کو چاہتے ہیں نارتھ کوریا ڈی نیوکلیرائز ہو جائے یعنی اپنے نیوکلیر ویپنس کو چھوڑ دے. دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ مقصد حل ہوگا صرف نیگوشیشن سے. اور دوسرا انہوں نے بہت اہم بیان یہ دیا ٹیلرسن نے, انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد نارتھ کوریا میں ریجیم چینج بالکل نہیں ہے اور ہم ڈائریکٹ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں نارتھ کوریا سے. تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں. نارتھ کوریا جو اسٹڈی کر رہا ہے یہ جو ڈیٹیل پالیسی جو آ رہی ہیں وہ صحیح معنوں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آ رہی ہیں, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہے جو ٹویٹنگ جو ہوتی ہے ان کی اس سے بھی کنفیوژن ہو رہا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ کنفیوژن ہو رہا ہے ساری دنیا میں کہ صحیح پالیسی کون بنا رہا ہے. مگر پالیسی صرف ایک ہی شخص بنا سکتا ہے امریکہ میں, وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. مگر اس ایشو کے اوپر سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹیلرسن نے بہت اچھے بہت ہی ڈیٹیل بہت ہی سنسیبل بیانات دیے ہیں آج صبح میں.
اچھا اگر امریکہ واقعی شمالی کوریا سے گفتگو یا مذاکرات چاہتا ہے تو بحری بیڑا بھیجنا اور میزائل شکن نظام نصب کرنا کیسے مددگار ثابت ہوگا, خاص طور پہ جب چین بھی اس پر ناراض دکھائی دیتا ہے؟
ان پرنسپل اگر امریکہ بحری بیڑا بھیجے وہاں پہ تو اس کا مقصد یہ ہوگا سمبولیکلی کہ امریکہ بہت سنجیدہ ہے اس تعلق سے. اور امریکہ جو ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا تھا اور جو سیکرٹری ٹیلرسن نے بھی کہا تھا اس سے پہلے کہ آل آپشنز آر آن دی ٹیبل. تو یہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ڈپلومیسی بھی ہو اور کچھ سمبلزم بھی ہو, کچھ ملٹری تھریٹ کی بھی بات ہو. مگر صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں امریکہ ریلائی کرے گا چائنا کے اوپر کہ چائنا پرسویٹ کرے نارتھ کوریا کے اوپر کہ وہ گفتگو کرے. حالانکہ پریزیڈنٹ جی نے کہہ دیا صاف صاف کہ ہمارے تعلقات نارتھ کوریا سے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں, ہم صحیح معنوں میں ان کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے. مگر دیکھیے رضی اللہ صاحب بات یہ ہے نا کہ چائنا صحیح معنوں میں اس کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا, اس لیے کہ نارتھ کوریا چائنا کے لیے بہت اہم ملک ہے. یہ نارتھ کوریا کی وجہ سے امریکہ کی فوجیں ساؤتھ کوریا کے اوپر ہیں. اگر نارتھ کوریا کولیپس ہو گیا, رجیم چینج ہو گیا, تو امریکہ کی فوجیں جو ساؤتھ کوریا میں اسٹیشن ہیں وہ بالکل چائنا کے بارڈر پہ آ جائیں گی, اور چائنا بالکل نہیں چاہتا یہ. تو چائنا ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے, ایک تو امریکہ کو بول رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی, پھر یہ بھی بول رہا ہے کہ ہمارا اتنا اثر نہیں ہے. اور اب جو ہے ٹیلرسن نے جو بیان دیا ہے صحیح معنی میں, اگر وہ نارتھ کوریا نے پڑھا اس کو صحیح طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں نارتھ کوریا نیگوشیشن کی گفتگو کے اوپر آئے گا. وہ
ریکس ٹیلرسن جو ہے وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا مقصد جزیرہ نما کوریا سے جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ ہے, شمالی کوریا جو ہے وہ اس بات پر تیار کیوں ہوگا؟
ہاں یہی سے اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں چائنا کا کیا رول ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر چائنا نے گارنٹی دی نارتھ کوریا کے سیفٹی کے لیے, اگر چائنا نے اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنس ایکسٹینڈ کیا نارتھ کوریا کے اوپر تو شاید اس کے امکانات ہیں. مگر اگر چائنا نے ایسا کیا بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ باٹم لائن دا فائنل انالیسس. دیکھیے دو ممالک اس معاملے میں بہت ان کی مثال ساری دنیا کے سامنے ہے, پاکستان کی مثال ہے, انڈیا کی مثال ہے, اسرائیل کی مثال ہے, تین ممالک کی. انہوں نے خود اپنے نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کیے اس لیے کہ انہوں نے کسی اور کے نیوکلیئر ویپنز کے ایکسٹینڈیڈ ڈیٹرنس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا, اور نارتھ کوریا بھی بھروسہ نہیں کرے گا چائنا کے ایکسٹینڈیڈ ڈیٹرنس کے اوپر. مگر کم از کم یہ بیسس آف نیگوشیشن تو ہوگا. ایک مرتبہ اگر کم جانگ ان کا فیئرس ان کا پیرانویا جو امریکہ کے تعلق سے کم ہوا تو میں سمجھتا ہوں نارتھ کوریا نیگوشیشن کے لیے رفتہ کم کرنے کے لیے بتدریج کم کرنے کے لیے تیار شاید ہو. مگر اگر ایک مرتبہ نیگوشیشن شروع ہو جائے اس معاملے میں تو اس کے بعد ہم کو صحیح اندازہ ہوگا کہ نارتھ کوریا کس سمت جا رہا ہے اور امریکہ کس سمت جا رہا ہے.
اچھا امریکی کمانڈر ایڈمرل ہیرس کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے, یہ صرف بیان بازی اور مصنوعی بحران ہے یا پھر واقعی صورتحال اتنی ہی دھماکہ خیز ہے؟
نہیں بیان بازی ہے, زیادہ بیان بازی ہے, مگر وہ بالکل 100% بیس لیس نہیں ہے. وہ یہ بیان بازی زیادہ میں سمجھتا ہوں 70% بیان بازی ہے اور 30% میں سمجھتا ہوں حقیقت ہے.
یہ تھے واشنگٹن میں موجود بین الاقوامی سیکورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. اور ایران نے اپنے سرحدی محافظوں کی ہلاکت پر پاکستان سے باضابطہ احتجاج کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو ہلاک کرنے والے حملہ آوروں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر۔
پیغام میں کہا گیا ہے کہ ایران اپنے دوست ملک کے استحکام، سیکیورٹی اور ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن ایرانی صدر نے خطے میں پراکسی وارز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ ممالک پراکسی وار کے ذریعے اسلامی ممالک میں یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کچھ ممالک دہشت گردوں کو استعمال کر کے اسلامی ملکوں میں تشدد، عدم استحکام، غربت اور پسماندگی بھی لانا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھرتی کیے گئے دہشت گردوں کے ہاتھوں سرحدی محافظوں کی ہلاکت پر افسوس ہے کہ جو حملے کرنے کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ سرحدی محافظوں کی ہلاکت کا واقعہ بدھ کی شب پاکستان کی سرحد سے متصل ایرانی علاقے میر جاوا میں پیش آیا تھا۔
BBC.com کی رپورٹ آپ سن رہے تھے کاشف قمر سے۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دورہ بنگلہ دیش کے ملتوی ہونے پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو رواں سال جولائی میں بنگلہ دیش نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہیں اس دورے کی منسوخی کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے باضابطہ اطلاع نہیں دی اور انہیں صرف ذرائع ابلاغ ہی سے اس بات کا پتہ چل سکا ہے۔ پاکستان کے محمد بلال کو دوحہ میں ہونے والی ایشین سنوکر چیمپئن شپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں انڈیا کے پنکج اڈوانی نے 5-0 سے ہرا دیا۔ پاکستانی آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انہیں دی گئی الوداعی میچ کھیلنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ شاہد آفریدی نے پی سی بی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے پی سی بی کی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے 2018 میں ہونے والے تیسرے ایڈیشن میں چھٹی ٹیم کے طور پر شمولیت کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں اور پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کے دوران اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث کرکٹر شاہزیب حسن آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے قائم کردہ ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوئے۔ شاہزیب حسن نے اپنی معطلی کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اور ٹریبیونل نے اپنی سماعت 25 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ وفاقی بین الصوبائی رابطے کے کھیلوں کے وزیر ریاض پیرزادہ نے اپنا استعفی وزیراعظم کو پیش کر دیا ہے۔ ریاض پیرزادہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل اختر نواز گنجیرا کو معطل کیے جانے کے فیصلے پر سخت ناراض ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں قومی کھیل بھی متاثر ہوئے ہیں اور قائد اعظم انٹر پروونشل گیمز بھی ملتوی کر دیے گئے۔ روسی ٹینس سٹار ماریا شرپووا، جو 15 ماہ کی پابندی ختم ہونے کے بعد وائلڈ کارڈ انٹری ملنے پر اسٹٹگارٹ گراں پری میں شامل ہوئی، تنقید کے باوجود اسٹٹگارٹ گراں پری کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ اور مینچسٹر سٹی کے درمیان کھیلا گیا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبا ناز سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی اور یہ ہے کہ سماجی روابط کی مقبول ترین ویب سائٹ فیس بک کا کہنا ہے کہ عالمی حکومتوں اور دیگر عناصر کی جانب سے غلط معلومات پھیلانے اور عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے وہ اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
انڈونیشیا میں چند خواتین عالماؤں نے شادی کی کم سے کم عمر کو بڑھا کر 18 سال کرنے کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، لیکن اس فتوے پر عمل کرنا قانونی طور پر لازم نہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج کرفیو نافذ ہے، جبکہ سری نگر اور دوسرے علاقوں میں مظاہرین اور فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان طالبان نے موسم بہار میں آپریشن منصوری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے غیر ملکی افواج اور ان کے حامیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے نام ایک پیغام میں ان عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جو ایرانی سرحد پر محافظوں پر حملوں میں ملوث ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے جوہری عزائم سے باز رکھنے کے لیے اقوام عالم کو اب نیا نقطۂ نظر اپنانا ہوگا۔ اور مقدونیا کے البانوی نسل سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ میں ہندو کمیونٹی کے ایک مندر میں مورتیاں توڑ کر گٹر میں پھینک دی گئی ہیں۔ پولیس نے توہین مذہب اور انسداد دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم کوئی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
گھارو ٹاؤن کمیٹی کے اقلیتی کاؤنسلر لال میشوری نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ گزشتہ رات کو 1 بجے مندر میں بیٹھے ہوئے تھے اور میلے کی تیاری کے سلسلے میں رنگ و روغن کیا جا رہا تھا۔ مندر میں ہر ماہ چاند کی پہلی تاریخ کو بھنڈارا کیا جاتا ہے۔
ہم جیسے گھر گئے تو صبح آ کے پھر ہم نے سیوا پوجا کے لیے اگربتی جلانا اور اس کی سیوا کرنے گئے تو وہاں پہ مورتیاں وغیرہ نہیں تھی، تو ہم نے دیکھا کہ کہیں مورتیاں اور کہیں چلی گئی ہیں، کون لے کے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو گٹر صفائی کرنے آتا ہے سوپر، اس نے بولا کہ یہ آپ کی مورتیاں اس میں پڑی ہوئی ہیں، فوٹو وغیرہ اوپر پانی کے اوپر پھیل رہے تھے اور مورتیاں اس کے گٹر کے اندر تھے۔ پھر اس نے پنجا لگا کے پوری ہماری مورتی ٹوٹی ہوئی نکال کے دے دی۔ وہ ایک شیو کی مورتی ہے، ایک رام کی مورتی ہے۔ پھر پہلے وہاں پہ توڑا ہے، توڑ کے پھر کسی کچرے وغیرہ میں ڈال کے پھر گٹر میں ڈال دیا ہے۔ بڑا نالا ہے، مندر کے آگے ہی ہے۔
کراچی کے وسط سے گھارو شہر تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر قومی شاہراہ پر واقع ہے، جہاں اب کئی مدارس بھی بن چکے ہیں اور دیواروں پر بعض کالادن تنظیموں کی چاکنگ بھی نظر آتی ہے۔ شہر میں ہندو کمیونٹی کے 2000 کے قریب گھر واقع ہیں، جن میں مہیشوری، دیوان اور ہریجن شامل ہیں۔ مندر کے آس پاس ہندو کمیونٹی کے علاوہ مسلم آبادی بھی موجود ہے۔ لال مہیشوری اس حملے کو شدت پسندی سمجھتے ہیں۔
کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے شہر میں پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے۔ ویسے مندر عام ہے، کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اس طرح کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا ہے۔ ابھی تک ہماری کوئی سسٹم پتا نہیں پڑا ہے کہ کس نے کیا ہے، کس نے اسٹال پھیلایا ہے۔ شدت پسندی ہے، یہ اسٹال پھیلانے والی بات ہے، شدت پسندی ہے۔ ہم نے پولیس نے کہا ہے کہ ہم 2 دن میں بندے نکال دیتے ہیں آپ کو، اگر نہیں نکال دیتے تو ہم احتیاط زیادہ کریں گے۔
صوبہ وزارت اقلیتی امور کے مشیر ڈاکٹر کھٹو مل کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس اور ضلع انتظامیہ سے بات کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اس شرپسندی کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں دائر کیا جائے اور اس میں انسداد دہشت گردی اور توہین مذہب کی دفاعت کو بھی شامل رکھا جائے۔
یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، کچھ انڈیویجل یا کچھ جماعتیں اس قسم کا رکھتی ہیں ذہن، اور یہ واقعوں کی جو ہے جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم تو انٹرفیتھ ہارمونی میں بلیو کرتے ہیں، ہم تو سارے مذاہب جتنے بھی ہیں ان کا عزت احترام چاہتے ہیں، تو ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ جو بھی کلپارٹس ہیں، جو بھی اس میں انوالو ہیں، ان کو فوری طور پہ پکڑا جائے اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔
ایس ایس پی ٹھٹہ فدائی حسین مستوئی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ مذہبی جگہ کا تقدس پامال کرنے کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ابتدائی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر یہ شرارت کی گئی ہے۔ مندر کے قریب سے جو پیروں کے نشان ملے ہیں وہ 11-12 سال کے بچے کے ہیں، تاہم تحقیقات تمام رخوں سے کی جا رہی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین قمر زمان چودھری کے خلاف دائر کیے گئے ریفرنس کی ابتدائی سماعت کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ اجلاس 16 مئی کو سپریم کورٹ کی عمارت میں ہوگا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے علاوہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج صاحبان، جن میں جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس اعجاز افضل شامل ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل ہوں گے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے۔ یہ 5 رکنی بینچ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان فواد حسین کی طرف سے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین قمر زمان چودھری کے خلاف دائر کی گئی درخواست کے
قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے گا. حزب مخالف کی جماعت نے نیب کے چیئرمین کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس پاناما لیگ سے متعلق درخواستوں کی سماعت پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں دائر کیا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں چیئرمین نیب کے خلاف سخت آبزرویشن دی ہیں. چیئرمین نیب کے خلاف بھی کارروائی کا طریقہ کار وہی اختیار کیا جاتا ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججی صاحبان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. قانونی ماہرین کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں چیئرمین نیب عمر بھر کے لیے کوئی بھی سرکاری یا عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل ہو جائیں گے. قمر زمان چودھری کو وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی مشاورت کے بعد قومی احتساب بیورو کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا. ان کے عہدے کی میعاد اس سال اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین کے خلاف اثاثے چھپانے اور انکم ٹیکس نہ دینے سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں. یہ درخواستیں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما حنیف عباسی نے دائر کی تھیں. ان درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 3 مئی کو کرے گا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں طالب علم مشال خان کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات مختلف زاویوں سے کی جا رہی ہے، جس میں مزید گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں اور زیر حراست افراد کو آج عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
پولیس کے مطابق اس قتل میں 49 افراد کو نامزد کیا گیا تھا، جن میں سے اب تک 47 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں. 2 روپوش ملزمان کے بارے میں پولیس نے بتایا کہ وہ قبائلی علاقوں کی جانب فرار ہو گئے ہیں. آج گرفتار 5 افراد میں 3 طالب علم اور 2 یونیورسٹی کے ملازم شامل ہیں. ان کے نام عثمان، سلیمان، عباس، نواب علی اور شبیب بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ پولیس نے آج مرکزی ملزم عمران سمیت 6 ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا. اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. عدالت نے تمام 6 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. عدالت نے سیکیورٹی انچارج بلال بخش اور طالب علم عامر کے بیانات قلم بند کرنے کی اجازت بھی دی ہے. دونوں ملزمان کے بیانات مقامی عدالت میں قلم بند کیے جائیں گے. گزشتہ روز مردان کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس محمد عالم شنواری نے ایک اخباری کانفرنس میں کہا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی جے آئی ٹی اس واقعے کی تحقیقات مختلف زاویوں سے کر رہی ہے.
جی جی بالکل، اعتراف انہوں نے 164 کا ہی کیا ہے. میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے اپنے بیان دیا ہے اور جو آپ میڈیکل رپورٹ کے بتا رہے ہیں اس میں 2 فائر ہوئے ہیں. ہم نے 3 ہول وہاں سے ریکور کرائے ہیں. تینوں جو ہے وہاں پہ ایف ایس ایل لیب میں چلے گئے. اس کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. ابھی جو پسٹل آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کی ہم اس کی میچنگ کے لیے بھیجیں گے.
شخص سے جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں جس کے حوالے سے کہ وہ ڈی ایس پی ہے، وہ ڈی ایس پی کدھر ہے، کیا جا رہا ہے، آیا وہ ڈی ایس پی ہے بھی یا نہیں؟
یہ وہی ڈی ایس پی ہے جس نے پہلے عبداللہ کو ریسکیو کیا ہے. اور وہ جی
عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کو 13 اپریل کو مشتعل ہجوم میں مبینہ طور پر گستاخانہ گفتگو پر فائرنگ اور تشدد سے قتل کر دیا تھا. اس قتل کی مختلف ویڈیو سامنے آئی ہیں جن کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور آئیے اب آپ کو ایک مختلف خبر سنواتے ہیں. افریقی ملک گھانا میں ہر سال 13,000 افراد آلودگی کے باعث مرتے ہیں. وہاں گرلز گائیڈز نے ایسے چولہے متعارف کروانے کی مہم شروع کی ہے جن کے استعمال سے روایتی لکڑی کے چولہوں کی نسبت کم آلودگی پیدا ہوتی ہے. بی بی سی کی خصوصی سیریز تاکہ میں سانس لے سکوں کی رپورٹ نازش ظفر کی زبانی.
آگرہ سے چند گھنٹوں کی مسافت پر اس گاؤں میں ابیات خاندان لکڑی جلا کر مقامی خوراک کینکی تیار کر رہا ہے. یہاں دھواں اور گرمی ناقابل برداشت ہے. یہ صحت کے لیے بڑا خطرہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس خطرے کو پاؤں سے بجھا رہے ہیں. لیڈیا ڈو انسٹرکٹر ہیں.
یہ ہمارا ایک روایتی چولہا ہے جس میں آگ ڈھکی ہوئی نہیں ہے، اور یہ والا سڈول ہے کون کی شکل کا. اس کے اندر ایک ریگولیٹر بھی لگا ہوا ہے جس سے گیس کی مقدار کنٹرول ہو سکتی ہے.
ملک کے اس حصے میں لکڑی جیسے ٹھوس ایندھن کا استعمال عام ہے. عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق 3 ارب افراد پکانے اور گھر گرم رکھنے کے لیے لکڑی، کوئلہ اور چارکول کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے باعث گھریلو سطح پر پیدا ہونے والی آلودگی سے خواتین اور بچوں کی صحت کے لیے کئی خطرات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن گھانا گرل گائیڈز نے یہاں کچھ متاثر کن نتائج ریکارڈ کیے ہیں. آئرین اشنگمور 15 برس کی ہیں. انہوں نے اپنے خاندان کو مؤثر پکانے کے چولہے سے متعارف کروایا. وہ کہتی ہیں کہ اس سے بہت فرق پڑا ہے.
پہلے تو میں جلانے کی لکڑی جمع کرنے کے لیے جھاڑیوں میں جاتی تھی، اب میں وہاں نہیں جاتی. لکڑیوں کی آگ کا دھواں مجھے بہت متاثر کر رہا ہے.
لیکن اس برادری میں ہر کوئی بہت قائل نہیں ہے. مارتھا ابیاتے لکڑی سے آگ جلا کر کھانا تیار کر رہی ہیں. دھوئیں کے ایک مرغولے نے انہیں گھیر رکھا ہے. اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ پکانے کا روایتی طریقہ ہی بہترین ہے.
ہمیں کھانا پکانے کے لیے لکڑی کے استعمال کی عادت ہے. یہ طریقہ تیز ہے اور دوسرے چولہے کے مقابلے میں سستا بھی ہے. میرے پاس اسے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں.
گھانا گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی زکیہ عبدالوہاب کہتی ہیں کہ وہ صاف پکانے کی مہم کو ملک بھر میں پھیلانے کی امید رکھتی ہیں. گروپ گھانا کی حکومت سے اس بات کے لیے مہم چلا رہا ہے کہ چولہوں کی قیمت کم کرنے کے لیے فنڈز مہیا کرے. جہاں کوئلے کی آلودگی پھیلانے والی آگ کے باعث لاکھوں قبل از وقت اموات ہو رہی ہیں، وہاں مہم چلانے والوں کو امید ہے کہ وہ دن جلد آئے گا. گھانا میں ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لکڑی کی آگ گھروں کو گرم کرنے اور کھانا پکانے کے لیے جلائی جاتی ہے، لیکن بہت سو کو گھروں میں موجود اس خاموش قاتل کی معلومات نہیں ہے.
اور اب ذکر کرتے ہیں فن و فنکار کا. پاکستان کے مشہور نام یافتہ لوک گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بوڑھوں اور نوجوانوں میں یکساں مقبول ہیں. 1991 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا. ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے. حال ہی میں اسلام آباد میں ایک کانسرٹ کے دوران ہمارے ساتھی شمائلہ خان نے ان سے بات کی.
جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، ہوش سنبھالا ہے، تب سے ہی مجھے گانے سے عشق تھا. لیکن میرے پرابلم بہت تھے کہ میں ایک میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم ٹرائبل پٹھان ہیں. وہاں 50 سال پہلے میوزک کو بہت برا سمجھا جاتا، برا تو اب بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن تھوڑے بہت ایجوکیٹ ہو گئے ہیں لوگ میڈیا کی وجہ سے. پورے سسٹم کے خلاف میں نے بغاوت کی اور میں نے اپنی پوری زندگی میوزک کو دے دی.
اس مزاحمت کی وجہ سے، اس بغاوت کی وجہ سے آپ کو کیا کیا چھوڑنا پڑا؟
مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، جائیداد چھوڑنی پڑی، اپنا نام و نسب، کیونکہ میں نیازی قبیلے سے. میرے بزرگ نے کہا یا گانا گاؤ یا نیازی ساتھ لکھو، تو میں نے کہا نیازی نہیں لکھوں گا، میں عیسیٰ خیلوی لکھ دیتا ہوں. تو تب سے میں عیسیٰ خیلوی لکھتا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں عیسیٰ خیل کا بیٹا ہوں، میاں والی کا بیٹا ہوں. میرے سننے والوں نے جو محبت دی، مجھے عزت دی، وہ مجھے یہاں تک لے.
ابھی بھی مزاحمت ہوتی ہے؟
نہیں، اب اللہ غریق رحمت کرے میرے ابا حضور کو. سب سے بڑی مزاحمت تو وہ تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنا چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ پسند کرنے لگ گئے، نہیں، انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. پھر میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا.
اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ نے میوزک محبت میں ناکامی کے بعد شروع کیا؟
جو محبت کرے وہ گلوکار بن جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا. بیسک ٹیلنٹ تو اللہ کی طرف سے، ہاں اس کو حالات پالش کرتے ہیں، محبت پالش کرتے ہیں، محرومیاں پالش کرتے ہیں، جو تکلیفیں بندہ برداشت کرتا ہے وہ فیس کرتا ہے، وہ اس کو پالش کرتی ہیں. محبت تو سارے ہی کرتے ہیں.
جدید دور کی موسیقی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
جدید دور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. اب موسیقی بدل گئی ہے. اب ایک تو میوزک کا وہ دور چلا گیا، اب جو نئے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا. ہمارا اپنا جو وہ رچاؤ بنتا تھا، جو میوزک کا اصل میوزک ہے، اصل فلوٹ ہے، اصل ڈھول ہے، اصل طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، اس طرح کے گھڑا ہے، شہنائی ہے، سارنگی ہے، وائلن ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں. کی بورڈ نے سب کچھ سنبھال لیا. تو میں کر رہا ہوں لیکن اس انداز سے نہیں، یا اس طریقے سے نہیں، یا اس یعنی پہلے میں سال میں میرے خاصے والیوم آ جاتے ہیں، اب میں کوشش کرتا ہوں سال میں ایک دو گانا کر دوں. ہمارے کانوں میں، ہمارے ذہن میں، ہماری روح میں जो रचाओ उतरा हुआ है ना, वो किसी से सेटिस्फाई नहीं होता। ये आपको वक्ती मदद तो देता है लेकिन अपना तास्तुर नहीं छोड़ता, बस ये फर्क है।
आपने फिल्मों के लिए भी बहुत गाने गाए, क्या आप नई फिल्मों के लिए भी कुछ गाते हैं?
देखें, अभी मुझे किसी फिल्म का कोई प्लॉट नहीं मिला, मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको देखूंगा, अगर मैं अपने आप को उस काबिल समझता हूँ तो ज़रूर करूँगा।
आपके साहिबजादे भी गा रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वो हक अदा कर पा रहे हैं?
देखिए, इसके लिए मेहनत चाहिए। मेरा बेटा है, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि वो अच्छा है या बुरा है। बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो सुर में है, लय में है और मेरे स्टाइल में नहीं है, सबसे बड़ी बात। वरना अगर वो कॉपी करता तो शायद ज़्यादा देर सर्वाइव ना करता, लेकिन उसका अपना स्टाइल है और मेरा ख्याल है कि मेहनत करेगा तो ज़रूर आ गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि बेसिकली इंजीनियर है वो, मैंने उसे नहीं कहा था कि इंजीनियर बनो। जब वो इंजीनियर बना तो वो साइड पे जाता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन अब म्यूजिक की तरफ आया है तो म्यूजिक के लिए तो एक उम्र चाहिए। अभी तक हम 70 साल में पहुंच गए, अभी तक हम सीख रहे हैं। तो ये तो एक समुंदर है, दरिया है, इसमें वो तैर के जाना है, बड़ा मुश्किल जॉब है।
आपने PTI के लिए गाना गाया, क्या आपने सिर्फ उनके लिए गाना ही गाया था या आप उनकी सपोर्ट भी करते हैं?
मेरी सपोर्ट है खूबसूरत पाकिस्तान, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है ये, और हम सबसे पीछे खड़े, करप्शन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं तो एक खूबसूरत पाकिस्तान देखना चाहता हूँ।
अताउल्लाह ईसा खिलवी जो हमारे साथ ही शमाला खान से बात कर रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। पानामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI नवाज शरीफ के खिलाफ अवामी मुहिम शुरू कर दी है और ये जलसा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। नादिया सलमान इस वक्त वहाँ मौजूद है। नादिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि जलसा कितना बड़ा है और इसका तासर कैसा है?
हमारी पुलिस की बात भी हुई है तो उनका ये कहना था कि वो पहली दफा नहीं है, तो जो ज्यादातर लोग जो उसमें मौजूद हैं वो बस समझ नहीं है, बल्कि जो पुरानी कार्यक्रम है बहुत से लोग आए हैं और काफी है। उनका ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब जो है वो बड़ा फैसला करने कर उन्होंने वो खिताब कर रहे हैं और काफी सख्त अल्फाज में नाम बनाया उन्होंने, वजीर खजाना और जगह इजरा को भी उनका निशाना बनाया और फिर आजकल जो इंडियन बिजनेसमैन है उनके हवाले से, जनरल साहब के हवाले से इस चीज को कभी बहुत ज्यादा गर्दी की है, तो हमें तकरीरों में उनका भी रेफरेंस मिल रहा है और उसके यहाँ पे दो ज्यादातर दो नवाज दो तीन जो पीछे उनका एक ज्यादा सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और वो है कि दो फेल हो गए हैं कि उन्हें कंपार्टमेंट आइए तो उसको भी
जी। नादिया, नादिया कहा ही जा रहा है कि इमरान खान इसमें नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, तो क्या कुछ इशारे मिले?
अभी तक जिन लीडर से बात की है उन्होंने लेकिन कहा जा रहा है कि रेजिग्नेशन का स्थिति का मुताबा करेंगे, वजीर आजम को तहरीक भी चलाने की बात करूँ। हमारी जिन लोगों से बात हुई है कि उनके जो भी ऐलान करते हैं उसका साथ देने के लिए तो फिर से भरने की बात की गई, तो फिर डेली की तैयारियाँ और पहले से ज्यादा यहाँ पे रखने के लिए भी तैयार है। लोगों में तो ओवरऑल जहाँ पे हमें सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं वो यही है, जो फोन उनका सोच करके नारा बार बार लगा रहे हैं तो अपने लीडर है वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं।
इस इस्लामाबाद से नादिया सलमान, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब सुनते हैं हफ्तेवार खेलों का प्रोग्राम खेल के मैदान से। तरतीब व पेशकश है अब्दुल रशीद शकूर की।
और हमें بکسی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے.
ششانک منوہر نے پہلے ہی دوسرے ملکوں کو اپنے حق میں توڑ لیا.
زبردست ایک وکٹری ملی اور اب چانسز آپ کو ہو گئے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ سیریز جیت سکیں.
بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میرے خیال سے میں بیان نہیں کر سکتا اپنی خوشی کا.
بگ تھری تو ختم لیکن بھارت کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ویسٹ انڈیز میں پہلی ٹیسٹ سیریز جیتنے کی امیدیں روشن اور بڑے اسکور کرنے والوں میں اب یونس خان بھی شامل. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. بین الاقوامی کرکٹ میں تین ملکوں کی اجارہ داری ختم ہوئی اور اب آئی سی سی کرکٹ کے معاملات بگ تھری کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہر ملک کو یکساں اہمیت دیتے ہوئے چلائے گی. ساتھ ہی آئی سی سی نے منافع کی تقسیم کا نیا نظام بھی اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا ہے. ظاہر ہے بگ تھری ختم ہونے کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوا ہے، اسی لیے اس نے نئے آئین اور نئے مالیاتی نظام کی زبردست مخالفت کی. لیکن رکن ممالک کی اکثریت کے سامنے پہلی مرتبہ بھارت نے خود کو تنہا پایا. بھارت آئی سی سی میں اپنی اس شکست پر اب کیا کر سکتا ہے، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن پہلے ذکر پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو بگ تھری کے خاتمے کی کوششوں میں پیش رہا. میں نے آئی سی سی کے اجلاس کے لیے دبئی میں موجود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ بگ تھری کا خاتمہ بین الاقوامی کرکٹ کے لیے کتنا ضروری تھا اور اب اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
جب سے بگ تھری آیا ہے تو اس کی کرٹیسزم دنیا بھر میں ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ ممالک جیسے آسٹریلیا اور انگلینڈ، وہاں کے پریس اور میڈیا نے بھی یہ کہا کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، ایگالیٹیرین نہیں ہے، اور بگ تھری کو ایک درجہ اونچا دینا یہ بالکل غلط ہے اور کرکٹ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. شکر ہے کہ اب ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے مل کے، علاوہ ہندوستان اور سری لنکا کے، کہ ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب ہم جو نیا کانسٹیٹیوشن لا رہے ہیں اس میں یہ سب برابری ہوگی. اور یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک اسوسیٹ ممبرز کے جو تین ریپرزینٹیوز تھے ان کو پہلے ووٹ نہیں تھا، ان کو بھی اب ووٹ ہونا چاہیے. تو یہ چینجز آ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ خوش آئند ہیں اور بہت اچھے ہیں.
شہریار خان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بگ تھری بننے پر اس کی حمایت کی تھی، تو پھر اب وہ اس کا مخالف کیسے بن گیا؟
پاکستان نے جو شروع سے جد و جہد کی تھی کہ یہ چیز غلط ہے اور ہمیں بگ تھری کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. بگ تھری نے جب ہم نے سائن کیا تھا تو اس وقت یہ ہمیں اشورنس ہوئی تھی کہ ہندوستان آپ سے 6 سیریز کھیلے گا، وہ ایک بھی نہیں ہوئی ابھی تک. تو اب ہم اس پر پیش رفت کر رہے ہیں لیگل بیسس پر، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں معاوضہ مل جائے، اس لیے کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اس سے.
یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ بین الاقوامی کرکٹ بھارت کی مضبوط پوزیشن کے رحم و کرم پر رہی ہے، تو کیا آئی سی سی میں اپنی مرضی کے برخلاف فیصلوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ خاموش بیٹھ جائے گا، یا اپنی اس مضبوط پوزیشن کے بل پر وہ آئی سی سی کے لیے مشکلات پیدا کر سکے گا؟ اس وقت ایک اہم سوال چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی شرکت بھی ہے، کیونکہ آخری تاریخ گزر جانے کے باوجود بھارت نے ٹیم کا اعلان نہیں کیا. اس پورے معاملے پر نظر ڈالی ہے دلی سے ہمارے ساتھی آدیش کمار گپتا نے.
آج کل عالمی کرکٹ میں سب سے امیر بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ اور آئی سی سی کے بیچ پیسے کو لے کر زبردست کھینچ تان چل رہی ہے. بی سی سی آئی سی سی کو ہونے والی آمدن میں جو حصہ مانگ رہا ہے وہ اسے مل نہیں رہا ہے، اور جو حصہ آئی سی سی دینا چاہ رہی ہے وہ بی سی سی آئی کو منظور نہیں ہے. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بھارت نے ابھی تک چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان تک نہیں کیا ہے، جبکہ اس کی آخری تاریخ 26 اپریل نکل چکی ہے. حالانکہ خاص حالات میں 5 مئی تک ٹیم کا اعلان آئی سی سی کے مطابق ہو سکتا ہے. تو کیا یہ مانا جائے کہ اپنی حصے داری کو لے کر بی سی سی آئی چیمپئنز ٹرافی میں اپنی ٹیم کی موجودگی کو لے کر آئی سی سی پر دباؤ بنا رہا ہے، یا پھر اس سے ہٹ بھی سکتا ہے؟ کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں
اسپیشل جنرل میٹنگ ہے یا بلائی جائے گی جہاں پر یہ کیا جائے گا کہ ایک چیمپئنز ٹرافی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا نہیں. اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بی سی سی آئی کو اپنی جگہ بتا دی ہے آئی سی سی نے، لیکن جہاں تک جو میں نے محسوس کیا ہے بات چیت کرتے ہوئے کہ بی سی سی آئی کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی بالکل इस इरादे पर अटल है कि वो पीछे नहीं हटेंगे चाहे चैंपियंस ट्रॉफी को मिस करना पड़े।
इससे पहले बीसीसीआई को बड़ा धचका तब लगा जब दुबई में आईसीसी की बैठक के दौरान इनकम के मॉडल पर दूसरे तमाम मुल्कों ने बीसीसीआई के खिलाफ वोट दिए, यहाँ तक कि उसे नोएक से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद बीसीसीआई इसके खिलाफ हुई वोटिंग में भी 8-2 से मात खा गया, उसे सिर्फ श्रीलंका का साथ मिला। गौरतलब है कि बीसीसीआई को आईसीसी से 57.90 करोड़ मिलते हैं। बैठक के बाद आईसीसी बीसीसीआई को पहले तो 29 करोड़ और उसके बाद $39 करोड़ देने को तैयार है। अब इसे क्या माना जाए, क्या बीसीसीआई तैयार हुआ? अयाज बेमन कहते हैं
$390 million तक तो आ गई है। आईसीसी अगर और $50 million की खरीद लेती है तो फिर बीसीसीआई को यह मानना चाहिए। यही रेजोल्यूशन जो पास किया आईसीसी ने, ये जून की मीटिंग में पास करते, जून चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो मीटिंग होने वाली है, तो एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा नहीं खड़ा होता, चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाती।
कहां तो एक वक्त ऐसा था कि बीसीसीआई की तमाम शर्तों पर आईसीसी को झुकना पड़ता था, और कहां अब ये हालात हैं कि जिम्बाब्वे जैसे छोटे देश भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात है कि इस सियासत में बीसीसीआई खुद अपने ही साबिक प्रेसिडेंट शशांक मनोहर की चाल का शिकार हुई। शशांक मनोहर ने पहले ही दूसरे मुल्कों को अपने हक में तोड़ लिया। अब देखना है कि बीसीसीआई पैसे के जोड़ तोड़ में कहां जाकर मानती है।
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में खेला गया पहला टेस्ट मैच जीतकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली, और अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच इतवार से ब्रिजटाउन में शुरू हो रहा है। मैंने ब्रिजटाउन में मौजूद साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से बात की और उनसे पूछा कि कछुए की चाल चलने वाले पहले टेस्ट मैच ने ड्रामाई मोड कैसे लिया और कैसे पाकिस्तानी टीम ने ये फतह हासिल की।
पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की विक्ट्री काफी अकॉर्डिंग टू प्लान मैं कहूंगा थी। पहली इनिंग में फास्ट बॉलर ने आउट किए, दूसरी इनिंग में स्पिनर ने आउट किए, बीच में जब आपने बैटिंग की तो अच्छा लंबा स्कोर किया, चाहे आप जितना भी टाइम कंज्यूम किया वो आपके फायदे में ही किया क्योंकि पिच थोड़ी डिटीरिएट हो गई और फिर लेग स्पिनर यासिर शाह वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग में आउट कर सका। कंसिस्टेंट प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया बनिस्बत के वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ने प्रेशर बिल्ड किया लेकिन उसमें इन दी एंड वो क्योंकि कैचेस ना पकड़ सके, रन आउट ना वेल कर सके, तो वो सारा कुछ जाया हो गया। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी जबरदस्त एक विक्ट्री मिली और अब चांसेस आपको हो गए कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप सीरीज जीत सके।
बाजिद खान से मैंने पूछा कि इस टेस्ट सीरीज के बाद मिसबाहुल हक और यूनुस खान दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होंगे तो पाकिस्तानी टीम के लिए बैक वक्त इन दोनों का खला पुर करना कितना मुश्किल होगा।
किसी दिन दोनों ने जाना ही था और लेकिन दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, थोड़ा सा ये जरूर होगा कि आप अब उनकी बैटिंग या उनकी पार्टनरशिप या जब भी कोई सिचुएशन होती है तो चलो जी सुकून ये है कि यूनुस और मिसबा अभी रहते हैं, अभी उन्होंने बैटिंग करने आना है, देखना पड़ेगा। अब ये टेस्ट बहुत बड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आया कि इन दो ग्रेट्स के बाद आप किस तरह प्रोग्रेस करते हैं। इनका ये जो इम्पैक्ट रहा है टेस्ट क्रिकेट पे वो बहुत बड़ा रहा है। 6-7 साल से यही दो थे जो आपकी टीम चला रहे थे, मेरा ख्याल यूनुस खान के रन्स, मिसबा के भी रन्स और उसकी कप्तानी और सारा कुछ जो ये नए प्लेयर्स के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ उनको लेके चलना। इंग्लैंड सीरीज की मैं अगर मिसाल दूं, उसमें पहले टेस्ट मैच में मिसबा ने 100 किया, दूसरे जो टेस्ट मैच आप जीते ओवल में वहां पे 200 यूनुस खान ने किया, तो वो ऐसे रन्स करते हैं जहां पे आप टेस्ट मैच जीत जाते हैं। इस मैच में भी अगर आप देखें तो 99 मिसबा ने किए तो आप टेस्ट मैच जीत गए। ऐसा नहीं होता कि अगर यूनुस और मिसबा दोनों रन्स करें या इनमें से एक कोई बड़ी सेंचुरी करे या डबल सेंचुरी करे, बहुत कम ऐसे वाकयात होते हैं जहां पे ये मैच हार जाएं।
यूनुस खान का जिक्र आया है तो ये तो आपको पता ही है कि यूनुस खान ने पहले टेस्ट मैच में 10,000 रन का अहम संगे मील उबूर किया। मैंने यूनुस खान से पूछा कि आप हमेशा ये कहा करते थे कि बड़े स्कोर करने वालों में कोई पाकिस्तानी भी तो हो और अब आप 10,000 रन बनाने वालों में शामिल हो गए हैं, तो कितनी खुशी है इसकी?
बहुत खुशी महसूस हो रही है और मेरे ख्याल से मैं बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी का। मैंने पहले भी मेंशन किया बार बार कि कोई पाकिस्तानी तो हमारी बड़ी स्ट्रांग हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की और कोई भी अभी तक बहुत लेजेंडरी प्लेयर है लेकिन 10,000 रन का कोई माइलस्टोन कोई भी अचीव नहीं कर सका। मेरे ख्याल से मैं ऑलमोस्ट 3 साल पहले रिटायर हो चला था और फिर सडनली मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया कि क्यों 8,000 रन क्यों नहीं 10,000 रन और एग्जैक्टली यही हुआ।
और यूनुस खान की इसी गुफ्तगु पर अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे काशिफ कमर और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे थे पॉल मेसन और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे इसराउल हक। हसन फरहैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा अब्दुल्ला फारूकी से सुनिए।
انڈونیشیا میں چند خواتین عالماؤں نے شادی کی کم سے کم عمر کو بڑھا کر 18 سال کرنے کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے لیکن اس فتوے پر عمل کرنا قانونی طور پر لازم نہیں۔ افغان طالبان نے موسم بہار میں آپریشن منصوری کا آغاز کا اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے غیر ملکی افواج اور ان کے حامیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے پاکستانی وزیر اعظم کے نام ایک پیغام میں مطالبہ کیا ہے کہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے جو ایرانی سرحد پر محافظوں پر حملوں میں ملوث ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس لرسن کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے جوہری عزائم سے باز رکھنے کے لیے اقوام عالم کو اب نیا نقطہ نظر اپنانا ہوگا۔ اور فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے فٹ بالرز اگلے میچ میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کھیلیں گے۔ یہ ان فینس کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا جو نائجیریا میں ٹی وی پر اس کا میچ دیکھتے ہوئے ایک حادثے میں مارے گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔